गुजरा हुआ जमाना है याद वो हमें, जो हो गया फसाना है याद वो हमें।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین و سامعین الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم اپنے پروگرام گزرا ہوا زمانہ میں حاضر ہیں آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی یونیک قسم کا ٹاپک ہے اور بہت ہی مشکل ٹاپک ہے اور کما حقہو اس پر عمل کرنا واقعی بہت مشکل کام ہے ٹاپک کا نام ہے اپنی اصلاح تو اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک پر اپنے مبلغین سے ڈسکشن کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم من صلی علیہ کنت شفیعہ یوم القیامہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے میری ذات پر درود پڑھا کنت شفیعہ یوم القیامہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آج جو ہماری گفتگو ہے اس کا ٹاپک ہے اپنی اصلاح بہت مشکل کام ہے آج ہم دیکھیں کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ اسی روش کو اختیار کیے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے عیوب کا پتہ چلے تو ان عیوب کو ہم لوگوں کے درمیان سرکولیٹ کر دیں پروپیگنڈا کر دیں لوگوں کے عیوب کو اچھال دیں کسی کی کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہمارے سامنے آئے تو ہم اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا کہ جب تک ہم اسے اپلوڈ نہ کر دیں یہاں تک کہ بہت سارے فنی کلپس بھی ہمیں اپنے معاشرے میں سرکولیٹ کرتے نظر آئیں گے کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ جو بظاہر لوگوں کو ہنسی کا موقع دے رہا ہے تو ہم اسے بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور جب تک اسے اپلوڈ نہ کر دیں ہمیں قرار نہیں آتا تو بے شمار لوگ ہمارے معاشرے کے ایسے ہیں کہ جو بدقسمتی سے اس عادت بد کا شکار ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کے عیوب تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور عیوب اگر مل جائیں تو پھر ان عیوب کا چرچا کرنے میں لگے رہتے ہیں اور اپنی ذات کی کوتاہی اپنے گناہ اپنی بدعمالیاں اپنے کردار پر واقعی ہماری توجہ نہیں ہوتی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بے شمار قسم کے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے غربت تنگ دستی معاشی پریشانی معاشی بحران اور گھریلو ناچاکیاں لڑائی جھگڑے ذہنی ٹینشن انزائٹی ڈپریشن بہت سارے ہمارے معاشرے میں آج ہمیں مسائل نظر آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو مسائل آج ہمیں درپیش ہیں یہ ہمارے کسی نہ کسی گناہ کی شامت کے طور پر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمیں درپیش آتا ہو اگر کوئی غربت کا شکار ہے کوئی معاشی پریشانی کا شکار ہے تنگی کا شکار ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے کسی گناہ پر ناراضی کی وجہ سے اس پر رزق کے دروازوں کو بند کیا ہو آج مختلف بیماریوں میں جو ہم مبتلا ہوتے ہیں تو جہاں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہم نے کوئی ایسا گناہ کر لیا ہو کہ جس گناہ کی پینلٹی کے طور پر سزا کے طور پر پنشمنٹ کے طور پر ہمیں اس بیماری میں مبتلا کر دیا گیا ہو تو بہرحال ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہم جو اتنے پریشان ہیں ہماری پریشانیوں کی وجہ کیا ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس پر انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی سے ہم اس بات پر کلام کریں گے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے کیا رول پلے کرنا چاہیے کیس کس انداز سے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمارے اسلاف یعنی بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا اپنی ذات کی اصلاح کا انداز کیسا ہوتا تھا اور لوگوں کے حوالے سے ان کا طرز عمل کیا ہوا کرتا تھا آج ہم انشاء اللہ الکریم اپنے مبلغین دعوت اسلامی سے اس موضوع پر سنیں گے، تو چلتے ہیں مبلغین دعوت اسلامی کی طرف اور اس موضوع پر ان سے اچھی اچھی باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں جو تکالیف پہنچتی ہیں ہو سکتا ہے اس کا سبب اللہ کی ناراضی ہو، تو اس پر نا ایک حکایت نقل کی گئی ہے جس میں یہ سیکھنے والی چیز ہے۔
صحیح۔
ایک شخص نے بڑا اچھا کاروبار شروع کیا اور اس کا لین دین کافی پھیل گیا۔
صحیح۔
ظاہر ہے جب کاروبار کوئی کرتا ہے تو ادھار بھی پیمنٹس جانا شروع ہو جاتی ہیں، ادھار کافی بڑھ گیا اور واپسی لوگوں نے دینا چھوڑ دیا۔
صحیح۔
اور اسے کاروبار میں خسارہ شروع ہو گیا۔
صحیح۔
بظاہر کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔
جی جی۔
ہم لوگ جو کاروبار کرتے ہیں ہم غور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کس طرح یہ پیسے نکلوائیں، لیکن ہم اس بات کی طرف غور نہیں کرتے جو ابھی آپ نے فرمائی کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔
صحیح۔
ہو سکتا ہے ہماری کوئی اپنی ایسی کوتاہی ہو جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار پر بھی اثرات آ رہے ہوں۔ وہ ویسے تو مجھے ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے، جو والدین کے لیے دعا چھوڑ دے تو اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے یعنی توجہ کی بات ہے کہ انسان رب کی طرف توجہ کرے۔ خیر، وہ شخص جس کے کاروبار میں نقصان ہوا، ایک دن کتاب کھولے پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک عبارت سامنے آئی۔ وہ عبارت میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ تم اپنے رب سے التجا کرتے ہو کہ تمہارا رب تمہارے حالات تمہاری چاہت کے مطابق بہتر کر دے۔
صحیح۔
تو جہاں تم یہ چاہتے ہو، تو کبھی تم نے یہ سوچا کہ تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے؟
واہ۔
کیا تم وہ کر رہے ہو جو تمہارا رب تم سے چاہتا ہے؟
واہ۔
بس یہ عبارت پڑھتے ہی نہ اس کے آنسو جاری ہو گئے، اس پر کیفیت طاری ہو گئی۔ کاروباری نقصان تو تھے ہی، لیکن اس عبارت کو پڑھ کر اس کے ذہن میں یہ چلنے لگا کہ یہ ہو نہ ہو میری کوتاہی ہے، کہیں نہ کہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں کمی کر رہا ہوں۔ بس یہ خیال آیا تو اس نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور فیصلہ کیا کہ آج سے میں اپنی اصلاح کروں گا، اپنی اصلاح کے صدقے میرا رزق بھی بڑھا دیا جائے گا۔ اب اس نے نمازوں کی طرف توجہ دی، جو اسلام کے احکامات ہیں ان کی طرف بھرپور توجہ کی، اور ہر مسلمان کو چاہیے
بالکل
کہ فرائض پر پہلے توجہ دے،
صحیح،
پھر واجبات کی طرف آئے، پھر سنتوں کی طرف آئے، پھر نوافل کی طرف آئے۔ بالترتیب فرائض کو سب سے زیادہ مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ صحیح۔ خیر، اس نوجوان نے، اس کاروباری شخصیت نے کاروبار پر توجہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ کی شان، کاروبار جو نقصان میں جا رہا تھا ہاتھ سے جاتا ہوا واپس پلٹ آیا۔
ماشاءاللہ۔
دوبارہ وہ لوگ جو اس سے دور ہو رہے تھے دوبارہ مائل ہو گئے، اور اللہ پاک نے اسی کام میں اس کو خیر و برکت عطا فرمائی۔ اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم اگر اپنی اصلاح کر لیں تو اس کے اثرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے معاشرے پر آ جاتے ہیں۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی آپ نے یہ ذکر فرمایا نا، تو جب بھی فرائض کی بات مدنی چینل کے ناظرین و سامعین ہوتی ہے نا، فرائض کی بات، تو ہمارے ذہن میں شاید صرف نماز کا آتا ہے کہ فرض نماز یا فرض روزے یا فرض زکوٰۃ یا فرض حج، جبکہ ان فرائض کے علاوہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار فرائض کی پابندی ہم پر عائد کی گئی ہے۔
سبحان اللہ۔
معاشرتی زندگی میں کئی حقوق اور فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں۔
بے شک۔
فرائض میں اپنے والدین کی خدمت، اپنی اولاد کی تربیت، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانا، صلہ رحمی، اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک، اور ظاہر ہے کہ جب ایک معاشرے کا ہم حصہ ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے کسی بندے کو دھوکہ نہ دیں اور کسی کے ساتھ بد کلامی نہ کریں، لوگوں کی غیبتوں سے بچیں، بہتان سے بچیں، دل آزاریوں سے بچیں، بہت سارے معاملات ہیں. تو بہرحال یہ میں نے چاہا کہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں, ورنہ فرائض کے حوالے سے ہمارا تصور یہی ہوتا ہے کہ ہم پر تو یہ چند ہی فرض ہیں, جبکہ معاشرتی حساب سے دیکھا جائے تو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے علاوہ ہم پر بے شمار فرائض ہیں.
بے شک.
تو ماشاءاللہ بہت اچھا.
حرام کے حوالے سے
جی جی بالکل, حلال و حرام.
ایک علم تو علم الفرائض ہی کہلاتا ہے.
بالکل بالکل ایسے ہی ہے.
وہ وراثت کا خاص طور پہ تو بہت سارے فرائض ہیں جن کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے.
تو ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے کلام کیا, اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائے. واقعی جب بھی اس قسم کے حالات اور واقعات ہماری زندگی میں ہوں تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری کسی کوتاہی یا کسی غفلت یا کسی گناہ کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے ہماری بدحالی اور ہماری پریشان حالی اور یہ جو ٹینشن کے معاملات ہمیں ہوتے ہیں.
الحمدللہ عز و جل, ہمارا پروگرام گزرا ہوا زمانہ کا آج موضوع اپنی اصلاح ہے. اسی حوالے سے آپ نے ابتدائی گفتگو فرمائی کہ ہم دوسروں کی اصلاح کی جہاں فکر کرتے ہیں, اپنی اصلاح کی فکر ہمیں پہلے کرنی ہے اور دیکھیں کہ ہماری ذات میں وہ کون سے پہلو ہیں کہ جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. اچھا قاری صاحب, اس کی توجہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی مختلف مقامات پر دلائی گئی. اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان سے خطاب فرمایا, جیسا کہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, ان اللہ خبیر بما تعملون, اور بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے. یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 ہے. اس میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی, محاسبہ نفس, اپنے روزمرہ کے معاملات کو دیکھنا کہ آج کا دن میرا کیسے گزرا اور اصل چیز کیا بتائی گئی کہ ہم نے آگے کل کے لیے, آخرت کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے, وہ اعمال صالحہ کہ آج میری زندگی اتنی گزر گئی تو میری اس گزشتہ زندگی کے اندر خیر کتنی ہے, اور نافرمانی والے کام ہیں تو مجھے اس پہ توبہ کرنی چاہیے
اللہ.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں سچ کے دل سے توبہ کرتے ہوئے میں اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کروں. ہم دیکھیں, اگر ہم دیکھتے ہیں حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان, ان کا جو محاسبہ نفس کرنے کا انداز, اپنی اصلاح کرنے کی فکر, اسی آیت کے تحت شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکات ملالیہ اپنی شعرہ آفاق تفسیر القرآن صراط الجنان میں بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ یہاں پر چند واقعات لے کے آئے کہ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کو اپنے اصلاح کی کتنی فکر تھی اور ان کا انداز کتنا پیارا تھا. حالانکہ دیکھیں ان کی صحبت کمپنی کتنی اعلیٰ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ فیض یافتہ ہیں. اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ ہیں تو خوف خدا بھی اتنا ہے اور اپنی اصلاح کی فکر بھی اتنی ہے. جن کے روز و شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی صحبت میں گزرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ میں گیا تو وہاں حضرت عمر بن خطاب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے ان کی آواز سنی, ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار حائل تھی اور وہ کیا فرما رہے تھے, عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین کا منصب.
اللہ
عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین کا منصب, واہ کیا خوب. اے عمر, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا.
اللہ اکبر. کیا
اب دیکھیں, اپنے آپ سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہے ہیں. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں مفتی صاحب اسی آیت کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی قبر پر تشریف لے آتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی.
اللہ اکبر. اللہ,
جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ جنت اور دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر روتے ہیں, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے سنا کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے, اگر قبر والے نے اس سے نجات پا لی تو بعد والا یعنی قیامت والا معاملہ اس کے لیے آسان ہے, اور اگر اس نے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا.
اللہ
اب قاری صاحب, یہ توجہ تک بات یہ ہے, وہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ وہ فرما رہے ہیں جن کا لقب ذوالنورین ہے،
سبحان اللہ،
یہ وہ فرما رہے ہیں کہ جو جامع القرآن ہے، یہ وہ فرما رہے ہیں کہ جن کی حیا کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین ہیں۔ دیکھیں اپنی اصلاح کی فکر دیکھیں کتنی ہے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں ملتا ہے کہ کئی مرتبہ آپ کو دیکھا گیا کہ رات کی تاریکی میں آپ اپنے محراب میں لرزاں اور ترساں، اپنی داڑھی مبارک تھامے ہوئے، ایسے بے چین ہیں جیسے کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو۔
اللہ،
یہ کیفیت ہے، یہ ان کے انداز تھے۔ اللہ پاک ہمیں حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا
فرمائے۔ کیا بات، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کے تذکرے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرمائے نا، یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد روح زمین کے اعلیٰ ترین لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی پرندوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، لیتنی مثلک یا طائر ولم اخلق بشرا، اے پرندے کاش میں تیری مثل کوئی پرندہ ہوتا، ولم اخلق بشرا، مجھے بشر نہ بنایا گیا ہوتا۔ کہیں کسی جانور کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں کہ کاش میں تیری طرح کوئی جانور ہوتا کہ جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے، چرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن جب مرے گا تو تجھ سے حساب نہیں ہونا،
اللہ
تو کاش میں بھی کوئی جانور ہوتا۔ کہیں یہ فرمایا جاتا ہے کاش میں کوئی درخت ہوتا کہ جسے کاٹ دیا جاتا،
اللہ اکبر،
یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے۔ اور کہیں یہ فرمایا جاتا ہے حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کن تو نسیا منسیا، کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی،
اللہ
یعنی اتنی اعلیٰ صفات کی مالک تھیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔
سبحان اللہ۔
اور زہد اور تقویٰ کا عالم کیا ہے، خشیت کا عالم کیا ہے، یا لیتنی کنت نسیا منسیا، کہ کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ تو یہی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبے میں لوگوں کو فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اے لوگوں اپنے اعمال کا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، یعنی اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنے اعمال کا حساب تو کرو۔ ابھی انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی سے ہم سنیں گے کہ اللہ رب العزت کے بعض بندوں کے اپنے اعمال کا حساب لینے کا انداز کیسا ہوتا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہ اسے دیکھے گا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں اپنے اعمال کا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، یعنی جب اپنے اعمال کی اکاؤنٹیبلٹی بندہ کرتا ہے نا، اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے، اللہ رب العزت کی اتنی نافرمانیاں کیں اور لوگوں کے حقوق کو پامال کیا، تو جب گناہ کا احساس بندے کو ہو جائے نا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، تو بندہ پھر توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، جسے اپنے گناہ کا پتہ ہی نہ ہو۔ اور واقعی آج ہماری کیفیت تو مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے کیے جانے والا گناہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا، تو ساری زندگی کے اعمال، ساری زندگی کے گناہ، ایک ایک عمل پڑھ کر سنانا پڑ گیا نا قیامت کے دن، تو پھنس جائیں گے، راہ فرار مل نہیں سکے گا۔ اور آج لوگوں کے سامنے بڑے ہم معزز بنے ہوئے ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارا احترام کرتے ہیں، لوگ آج ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ گناہوں کا سلسلہ تو ہے، تو جب گناہ کو یاد کریں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہ سے سچی توبہ کریں گے، تو انشاءاللہ الکریم رب کی رحمت سے امید ہے کہ آخرت میں اس کا حساب نہیں ہوگا۔ جس گناہ سے توبہ کر لی اور پکی توبہ کر لی اور آئندہ گناہ نہ کیا، ایسا عزم کر لیا کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے اور بچے رہے، تو اللہ رب العزت اپنے کرم سے اس گناہ کو رائٹ آف کرا دیتا ہے،
سبحان اللہ،
وہ گناہ ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں بندے کے نام اعمال سے۔ تو واقعی اپنا محاسبہ کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔
سبحان اللہ۔ کر صاحب آپ اشارہ فرما رہے تھے جن بزرگوں کی طرف اپنا احتساب،
جی
وہ حضرت توبہ بن سمہ رحمۃ اللہ علیہ،
صحیح۔
آپ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے ایک دن حساب لگانے لگے کہ میری عمر کتنی ہے، تو فرمایا کہ 60 سال عمر ہو گئی۔ اب دوسرا حساب لگایا کہ دن کتنے، تو دنوں میں 21,500 دن بنے۔
اللہ،
یعنی ایسی سوچ ہے ان کی کہ وہ اپنی زندگی کی گنتی کر رہے ہیں اور شماری کر رہے ہیں کہ میرے گناہ کہاں پر ہیں اور نیکیاں کہاں پر ہیں، میری زندگی کتنی ہے۔ انہوں نے جب یہ حساب لگایا 21,500 دن ہو گئے، تو آپ ایک چیخ مارتے ہیں، فرماتے ہیں ہائے افسوس، اگر روزانہ ایک گناہ بھی کیا ہو تو 21,500 گناہ ہو گئے، اور میرے تو گناہ روزانہ 10,000 سے بھی زیادہ ہوں گے۔
اللہ اکبر۔
اور اس حساب سے پتہ نہیں کتنے گناہ ہوئے ہیں، اور یہ آپ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔
اللہ،
یہ خود احتسابی اور اپنے نفس کی اصلاح کا انداز، اور اسی غم میں آپ کا انتقال ہو گیا، وفات پا۔ لوگوں نے کسی کہنے والے کو سنا، آواز آ رہی تھی، اے شخص فردوس اعلیٰ کی طرف جاؤ۔
اللہ،
یہ انعام ہے خود احتسابی کا، یہ ہمارے اللہ والوں کا انداز تھا۔ ابھی آپ بزرگان دین کا قرصہ فرما رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنی زیادہ خود احتسابی۔
کیا بات
ہے جی،
ہم تھوڑی سی نیکیاں کبھی کر لینا، ہم اتراتے ہیں اپنے عملوں پہ، لیکن ہمارے اسلاف، تابعی بزرگ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی بڑا خود احتسابی کا عمل فرمایا کرتے تھے۔ دریا کے کنارے تشریف لے گئے ہیں، حبیب اجمی ساتھ ہیں، فرمایا کہ دریا کے پار جانا ہے، حضرت حبیب اجمی نے عرض کی، حضور پھر دیر کاہے کی ہے، بسم اللہ پڑھیے اور پار چلے جائیے، اللہ پر توکل کیجئے۔ یہ کہہ کر حضرت حبیب اجمی جو آپ کے شاگرد تھے، خود پانی پر چلنے لگے اور دریا کے پار چلے گئے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ پر ایک غم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ لوگوں نے اس غم کا سبب پوچھا، تو فرمایا حبیب اجمی نے علم مجھ سے سیکھا اور میرا شاگرد رہا، آج یہ دریا کو پار کر گیا ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ قیامت والے دن اگر ایسا ہوا کہ دوسرے تو پل صراط کو پار کر جائیں اور میں وہاں کھڑا رہوں، بس یہ سوچنا تھا کہ آپ کی کیفیت اور بڑھ گئی اور آپ رونے لگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ چند دن کے بعد امام حسن بصری اور حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہما آپس میں ملاقات ہوئی، تو امام حسن بصری نے پوچھا، حبیب یہ تو بتاؤ اتنا بڑا رتبہ کیسے پایا؟
واہ۔
عرض کی، حضور میں اپنے دل کی اصلاح جو کرتا رہتا ہوں۔
واہ۔
یہ سن کر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عاجزی کرتے ہوئے فرمایا، افسوس لوگوں نے میرے علم سے فائدہ اٹھایا مگر میں اپنے لیے کچھ نہ کر سکا۔ یہ عاجزی کے الفاظ ہیں، حالانکہ آپ سید التابعین ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ ہیں، اور یہ حبیب اجمی تو آپ کے شاگرد ہیں، شاگردوں کو اتنا انعام ملا ہے، تو آپ کا اپنا کیا مقام ہوگا، لیکن وہی عاجزی کا مقام ہے۔
کیا بات،
یہ ہمارے اسلاف کا انداز رہا۔
ماشاءاللہ۔
قاری صاحب، ابھی حافظ صاحب نے جو واقعہ سنایا، اس سے میں غور کر رہا تھا کہ وہ نیکیاں کر کے گناہوں سے بچ کے پھر وہ اتنی فکر مند رہتے تھے، اور آج ہمارا حال کیا ہے، ہم نے کبھی حساب نہیں لگایا کہ میرے پوری زندگی 40-50 سال عمر ہو چکی ہے، 60 سال ہے، کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، یا کتنوں کا میں نے قرض لیا تھا واپس نہیں کیا، کتنوں کی دل ازاری کی ہے۔ یہ حقوق اللہ بھی ہے، ساتھ حقوق اللہ بات بھی ہے، دونوں چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ تو بزرگ نیکیاں کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے، اور اتنی عاجزی انکساری فرما رہے ہیں، فکر مند ہیں، اشک باری کرتے ہیں، اور آج دیکھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے، کہ جو قصور ہم سے ہو گئے، غلطیاں، اس پر بھی ندامت نہیں ہے، اس کا بھی حساب نہیں ہے کہ اتنی عمر 50 سال ہو گئی ہے، میں نے علم دین نہیں سیکھا، نماز کے احکام ہی نہیں سیکھے، میں کاروبار کرتا ہوں تو کاروبار کے جو معاملات ہیں، حلال و حرام کا پتہ نہیں ہے، تو یہ بھی تو کوتاہی ہے، یہ بھی تو سستی ہے، اس کی بھی تو اصلاح ہونی چاہیے تھی۔ تو جیسے انہوں نے حساب لگایا، تو میں اس واقعے سے پہ غور کر رہا تھا کہ ہمیں بھی اپنا حساب کرنا چاہیے، اس حساب سے بھی کہ کتنی نمازیں ایسی ہیں میری زندگی کی جو ابھی ادا کرنا باقی ہیں اس کی قضا میرے ذمے ہے، یا روزے ہیں، یا دیگر کچھ ایسے معاملات ہیں جو میرے ذمے ہیں. جیسے ابھی آپ نے فرائض کی بات کی کہ فرائض صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک نہیں ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی میں بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جس کا حکم وہ فرض کے درجے کا ہے.
سبحان
اللہ، اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی فکر عطا فرمائے.
سبحان اللہ.
کیا ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی مبلغین دعوت اسلامی کی، کہ اپنی اصلاح کے حوالے سے واقعی آج ہماری توجہ نہ ہونے کے برابر ہے، بس دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگے رہتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سمجھایا ہے لوگوں کو، فرمایا کہ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تجھے دوسروں کی آنکھ کا تنکا تو نظر آتا ہے لیکن اپنا شیطیر نظر نہیں آتا. یعنی دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیوب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر فلاں عیب ہے، فلاں عیب ہے، فلاں عیب ہے، لیکن اپنی ذات کے جو بڑے بڑے نقائص ہیں، عیوب ہیں، وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہے. آج بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم لوگوں کو بہت ڈسکس کرنے لگ گئے ہیں، آپس میں بیٹھے ہیں، جیسے ہی ایک شخص اٹھ کر جائے گا، یار اس بندے نے تو دماغ ہی چاٹ لیا تھا، یار یہ بندہ بس ایسی باتیں کرتا رہتا ہے، یہ فضول اور بیکار آدمی ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، اور اس کا فلاں ایپ بھی ہے، فلاں ایپ بھی ہے، فلاں ایپ بھی ہے. یعنی عجیب و غریب ایک معاملہ ہو گیا کہ آج ہم لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں. یعنی یہ بڑی قابل غور بات ہے. ایک مضمون ہے کہ لوگوں کے تذکرے سے بچو. اس پر غور کیا جائے کہ لوگوں کے تذکرے سے بچو تو اس کی ڈیپتھ بہت ہے. وہ کیسے؟ کہ جب لوگوں کا تذکرہ کریں گے تو یقیناً ہم جیسے جو انسان ہیں وہ مرکب الخطائی والنسیان ہیں، یعنی گناہ بھی ہیں اور بھول بھی ہے، کوتاہیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی ہیں، عیوب بھی ہیں، نقائص بھی ہیں. تو جب لوگوں کے تذکرے ہم کریں گے تو پھر ان لوگوں کی خامیاں بھی ہمیں یاد آئیں گی، یار اس میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے. تو بس لوگوں کے تذکرے جب کریں گے تو خامخواہ لوگوں کے گناہوں کا ذکر ہوگا، کہیں بہتان ہوں گے، کہیں غیبتیں ہوں گی، تو مختلف سلسلے یہ ہوں گے. تو اپنی زبان کو اگر ہم حفاظت میں لے آئیں اور اس کا جائز استعمال کرنے کی عادت ڈال لیں تو بے شمار گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یعنی آپ غور کریں ہماری زندگی کے گناہوں پر، اگر غور کریں تو میں نے ایک دن غور کیا اس پر، یار ہم جو بے شمار گناہ کرتے ہیں زبان سے کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑی فہرست سامنے آ گئی کہ زبان کے ذریعے کتنے گناہ ہو سکتے ہیں. تو واقعی ہم اگر توجہ دیں، غور کریں، اس زبان سے دل آزاری، اس زبان سے ہی خلاف حقیقت باتیں یعنی جھوٹ کا ارتکاب، اس زبان سے ہی غیبتیں، اس زبان سے ہی بہتان، اس زبان سے ہی تکبر والے الفاظ، اس زبان سے ہی کفریہ کلمات، اور اس کے ذریعے ہی بے شمار گناہوں کا ارتکاب بندہ کرتا ہے. تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرنے والے کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی عادت ڈالنی ہے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو ہمیں ایک نیک اعمال اپنانے کے حوالے سے جو تصور دیا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا جو نسخے دیے ہیں، اس میں لکھ کر گفتگو کرنے کی عادت ڈالنا، اس کی پریکٹس کرنا، یہ بھی نمایاں ہے.
سبحان اللہ.
کہ لکھ کر گفتگو کرنے کی عادت ڈالیں.
سبحان.
یعنی کئی آپ کے جو ساتھ رہنے والے مبلغین ہیں، یہ شروع سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کہ کئی دن تو ایسے گزر جاتے تھے آپ کی مبارک زندگی میں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں کہ سارا سارا دن آپ کسی سے کلام ہی نہیں فرماتے تھے.
اللہ اکبر.
بس لکھ کر جو ضرورت کی بات ہوئی وہ لکھ کر کر لی اور سامنے سے بھی لکھ کر جواب آ گیا. یعنی کیا انداز ہے، یہ احتیاط کا عالم ہے. تو ہم جیسے لوگ کے جو بالکل بے باک سے ہوتے ہیں، جب زبان استعمال ہوگی تو بس پھر کیا کچھ نکلے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. عجیب کیفیت ہے.
قرض صاحب، اصلاح کی بات ہو رہی ہے، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اچھا، وہ کامیابی کے اس کے اپنے اپنے معیارات ہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ کامیابی اس طریقے سے ملے گی، اس طریقے سے ملے گی. چونکہ ہمارا موضوع ہے، غور کیا جائے تو کامیابی اصلاح کے بغیر ممکن نہیں ہے. اصلاح سے کامیابی ملے گی جب ہم اپنے عیوب دور کریں گے، غور و خوض کریں گے تو عیب سامنے آئیں گے، جب عیب سامنے آ جائیں گے تو ہم ان عیوب کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ پھر کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کا سہارا تلاش کر کے ان کے ذریعے سے ہم کامیابی حاصل کریں، بلندی حاصل کریں۔ کسی عقل مند نے کیا خوب، کتنی بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ اس دنیا میں صرف ایک انسان ہے جو تمہیں کامیاب کر سکتا ہے اور وہ ایک انسان تم خود ہو۔
سبحان اللہ۔
یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنی ذات میں غور و خوض کریں۔ قرآن مجید فقان حمید نے اس طرف توجہ دلائی، کیا خوبصورت انداز ہے، فرمایا قد افلح من زکاہا، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔
سبحان اللہ۔
اور وقد خواب من دساہا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔
اللہ،
تو اب دنیا میں رہتے ہوئے جس کو، جس نے اپنی اصلاح کر لی اس کو ہدایت کا راستہ مل گیا، جس کو ہدایت کا راستہ مل گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے ہدایت پانے کی کوشش نہ کی، اپنی اصلاح نہ کی، تو گویا وہ ہدایت سے دور ہو گیا، اور جو ہدایت سے دور ہو گیا تو پھر اس کے لیے آخرت کا معاملہ بھی بڑا مشکل ہے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى،
اللہ اکبر،
فرمایا کہ اور جو اس زندگی میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔
اللہ،
اور اس کی تفسیر میں، تفسیر نور العرفان میں فرمایا گیا کہ یعنی دنیا میں جس کا دل اندھا رہا، ہدایت قبول نہ کی، وہ آخرت میں بھی نجات اور جنت کی راہ دیکھنے سے اندھا ہوگا۔
اللہ،
تو جنت کی راہ اسی کے لیے آسان ہوگی جو اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ جب کوشش کرتا ہے اللہ پاک اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جب ہدایت کا راستہ اسے مل جاتا ہے، جو کہ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
اللہ اکبر،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ عطا فرما دیتا ہے پھر اس کے لیے جنت کی راہ آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی فکر عطا فرمائے۔
ماشاء اللہ، آمین۔ تو مدرن چینل کے ناظرین و سامعین، الحمدللہ آج کا جو ہمارا موضوع تھا اپنی اصلاح، بہت ہی ٹف موضوع، ایک ایسا موضوع کہ اگر ہم غور کریں نا، ساری زندگی کوشش کرتے رہیں تو زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنی اصلاح میں کامیاب ہو چکے ہیں، ہم اصلاح یافتہ ہو چکے ہیں۔ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جو ساری زندگی میں جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں نا، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کی کمپلیشن ہو ہی نہیں سکتی ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ اور یہ ہم تو اپنی بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے کئی نیک بندوں کے حوالے سے ملتا ہے، جیسا کہ حضرت امام المحدثین امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ جب ان کے آخری ایام تھے نا، تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب گھر والوں کو یہ لگا کہ بس اب آخری وقت ہے، تو انہوں نے، گھر والوں نے امام صاحب کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن امام صاحب یہ کہنے لگے کہ نہیں، میں نہیں کہتا، ابھی وقت نہیں آیا۔ اب گھر والے پریشان ہو گئے کہ ہم تو ان کے سامنے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، میں نہیں کہتا، ابھی وقت نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد امام صاحب کو کچھ افاقہ ہوا، کوئی طبیعت میں بہتری کے معاملات آئے، تو آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ انہوں نے عرض کیا کہ ابا جان، ہم آپ کے سامنے ابھی کلمہ پڑھ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے میں نہیں کہتا، ابھی وقت نہیں آیا، تو یہ کیا تھا؟ فرمایا میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا، میرے سامنے تو ابھی شیطان آیا تھا اور اپنی انگلیاں اپنے دانتوں تلے چبا کر کہہ رہا تھا کہ احمد بن حنبل تم اس سے بچ گئے ہو۔
اللہ اکبر۔
تو میں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا، میں کیسے کہہ دوں کہ میں بچ گیا ہوں؟ یعنی جب تک میرا ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے اس وقت تک میں کیسے کہہ دوں کہ میں بچ گیا ہوں؟ یہ وار ہے شیطان کا۔
اتنے بڑے امام،
امام المحدثین، امام بخاری، امام مسلم، اتنے بڑے بڑے محدثین کے استاذ،
سبحان اللہ،
اور زہد اور تقویٰ کا عالم کیا ہے کہ آخری وقت بھی فرما رہے ہیں کہ میں کیسے کہہ دوں کہ میں شیطان سے بچ گیا ہوں جب تک ایمان پر خاتمے کی سعادت نہ مل جائے۔ تو یہ اللہ والوں کا انداز ہے۔ تو ساری زندگی اعمال صالحہ کرتے رہے، قرآن و سنت پر عمل کرنا، یعنی اس ان کے حوالے سے ہی ملتا ہے کہ قرآن و سنت کے بڑی شدت کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ عامل تھے حضرت امام المحدثین امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور آخرت کے حوالے سے کتنے پریشان ہیں، اپنی ذات کے حوالے سے کتنے پریشان ہیں کہ آخری وقت بھی فرما رہے ہیں کہ شیطان مجھے بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کہہ رہا نا کہ تم مجھ سے بچ گئے ہو تو میں کیسے کہہ دوں کہ تم سے میں بچ گیا ہوں، یعنی جب تک میرا خاتمہ بالخیر نہ ہو جائے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو سب ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے کہ جب تک ایمان پر خاتمے کا شرف نہ مل جائے ہم اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں، رب کائنات سے التجا کرتے رہیں، اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنی اصلاح کی کوشش کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
گزرا ہوا زمانہ ہے یاد وہ ہمیں، جو ہو گیا فسانہ ہے یاد وہ ہمیں۔